السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحری کے پروگرام نور سحر کے ساتھ مشرف حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین کرام، بے سابق اس سال بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ دیں گے اس تمام سیریز میں اور ماہ مبارک رمضان میں. السلام علیکم.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ مختلف موضوعات سے یہ پروگرام زینت پاتا ہے اور اس مختلف عناوین جس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ باتیں جو ہماری زندگی کا بہت قریبی تعلق ہے جن کے ساتھ اور جن کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے، اور توجہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنی سوچ اپنی فکر میں ہم گم چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ماہ مبارک کی برکتوں کے ساتھ ساتھ سحری کے اس وقت میں، جب کہ ناظرین و سامعین سحری کے بنانے میں مشغول ہوتے ہیں، اور سحری کا ایک وقت عبادت کا بھی وقت ہے، دین کی طرف توجہ کا بھی وقت ہے، کیوں نہ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان باتوں کا ذکر کیا جائے جن سے کہ دین کی بنیاد مضبوط ہو سکتی ہو، انسان کی سوچ اور فکر کے زاویے واضح اور روشن ہو سکتے ہوں. گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے نیت کے حوالے سے، قرب خدا کے حوالے سے بات کی تھی کہ پروردگار عالم نے ہمیں کہا ہے کہ دین نے ہمیں بتایا ہے کہ جتنے بھی ہماری نیتیں ہیں، جتنے بھی ہیں، سب اس کا دار و مدار ہمارے عمل کا نیت کے اوپر ہے. اور نیت کے لیے ایک لفظ ہمارے مکتب فکر میں، قربتاً اللہ، یعنی اللہ کے قرب کی خاطر ہم وہ امور یا کام انجام دے رہے ہیں، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے. یہ قرب خدا کی منزل کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ خاص طور پہ ماہ مبارک رمضان میں ہم کیسے یہ منزل حاصل کر سکتے ہیں؟ کل کے پروگرام میں اس پہ کافی گفتگو ہو گئی، لیکن اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ کون سا قرب ہے، یہ خلاصہ تھوڑا سا ان ناظرین و سامعین کے لیے کہ جو کل ہمارا پروگرام کسی وجہ سے نہیں دیکھ سکے یا آج شامل ہو رہے ہیں، کہ ایک اچھا نقطہ جو بیان کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، اس کے رہن سہن کا تمام انتظام کیا جاتا ہے، اور کچھ ہماری کوشش ہوتی ہے معلوم کریں کہ اس کو کیا کھلائیں، کیا چیز کھلائی جائے تو وہ خوش ہوں گے ہم سے، اور ان کے مطلب خاطر توازو کیسے کی جائے. یہ کیسی مہمانداری ہے کہ جب پروردگار عالم نے کہا کہ اپنی آنکھوں کو بھی نیچا رکھو، بند رکھو، کانوں کو بھی گناہ آلودہ نہ کرو، بند کرو، کھانا بھی کچھ نہیں ہے تم نے، اور پھر مہمان بھی ہم اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ تمہارے لیے ہر قسم کے کھانے حاضر ہیں، جو دل چاہے وہ کھاؤ. لیکن کیا بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے جو دروازے ہیں، چاہے وہ ہمارے منہ کا دروازہ ہے، چاہے ہماری زبان کا دروازہ ہے، چاہے کان کا دروازہ ہے، چاہے آنکھ کا دروازہ ہے، ادھر سے جو چیز داخل ہوتی ہے وہ ہماری روح پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور پورا سال ہر قسم کی چیزیں ادھر سے داخل ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ایک مہینہ ایسا ہے جدھر روح کو تقویت دینے کے لیے ان دروازوں کو تھوڑا گیپ دینے کی اور چھٹی دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر چیزیں آلودگی پیدا نہ کریں ہماری روح کے اندر، اور روح کو اس بلندی پر لے جایا جائے جو قرب خدا کی منزل پر ہمیں پہنچا سکے. یہی اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہونے کے ناطے، اور ہماری مہمانداری کا بھی یہی طریقہ ہے پروردگار عالم کے نزدیک، کہ ہماری روح کو اس بلندی پر لے جایا جائے جو قرب خدا کی منزل پر ہمیں پہنچا سکے. تو ناظرین کرام، اسی موضوع کو بڑھاتے ہوئے آج دعوت دیتے ہیں اس تمہید کے ساتھ جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ کو. قبلہ، مہمانداری اپنی جگہ پر، انسان مہمان اور میزبان، اللہ ہمارا میزبان ہے، اور کہتے ہیں ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، چھو نہیں پاتے، کوئی احساس نہیں ہوتا، ایک تصور ہی ہے جس کے ساتھ ہم اس میزبانی کا شرف پروردگار عالم کو حاصل ہے، ہم اس کے مہمان بننے کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنا مہمان بنایا، ایک تصوراتی چیز ہے. کیا اس کے اثرات ہماری زندگی پر، ہمارے تقویٰ پر، پرہیزگاری پر، اور ہماری عام زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس مہمانداری کے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل اس عنوان پر اچھی خاصی گفتگو ہوئی تھی، اور خیر اس کی تکرار تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یقیناً اپنے بات کو اذہان تک پہنچانے کے لیے تھوڑی سی ضرورت ہے کہ میں گزارش کروں. اللہ کے مہمان، پروردگار عالم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے اور اپنے بندوں کو کہا ہے کہ وہ مہمان ہیں، اور اس کو بیان کیا ہے سرکار صلت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس خطبے میں جو ماہ شعبان کے آخری جمعے کو ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں آپ نے فرماتے کہ عباد اللہ دعیتم علی ضیافت اللہ، یا سلطم آپ کے خطبے کا جملہ ہے کہ بندگان خدا تمہیں اللہ کی اللہ کی مہمانی کا شرف کی دعوت ہوئی ہے اور یہ شرف تمہیں ملا ہے، اور اس کے بعد دوسرا جملہ کہ اسی سے تمہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں یہ عزت دی ہے مہمان بلا کر کے۔ جب بھی کوئی انسان کسی کو دعوت دیتا ہے تو دعوت دینے والا جتنا بڑا ہوتا ہے اسے اس کے بڑکپن کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی کہتا اچھا انہی نے آپ کو دعوت دی ہے، او یا جس کو دعوت ملی ہے وہ اپنا شرف سمجھتا ہے کہ ہم کو ان کی طرف سے دعوت ملی ہے۔ اس لیے سرکار نبی کریم نے فرمایا کہ اور تم کو یہ شرف اور عزت ملا کہ اللہ نے تمہیں دعوت دی ہے مہمان بنایا۔ چونکہ ہمارا موضوع اس میں قرب الہی ہے، اس ضیافت میں قرب الہی، عبادتیں ہوتی ہی ہیں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تو اس ضیافت سے قرب الہی کا تصور کیسے ہو سکتا اور اس تصور کو حقیقت کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ واقعاً یہ قرب الہی ہے اللہ سے قربت۔ جب سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں خطبہ دے رہے تھے، تو میں نے پورے اس خطبے کو پڑھا ہے کہ خطبے کے درمیان میں دو جگہ آپ سے سوال کیا گیا۔ ایک جگہ آپ ماہ رمضان میں دوسرے روزہ دار اور دوسرے وہ مومنین جو روزہ رکھے ہوں ان کی افطاری کے لیے کہ ان کا روزے کو افطار کراؤ، اس کا ثواب بہت ہے، تو کسی نے نیچے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس اتنا نہیں تو کیسے افطار کروائے گا، ہر ایک کی حیثیت نے آپ ثواب اتنا بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ثواب ان کو ملے گا جن کے پاس جو صاحبان حیثیت ہیں اور دوسروں کو دعوت کر سکتے ہیں، اور جو صاحبان حیثیت نہیں ہیں وہ کیسے افطار کروائیں گے۔ اس لیے اس کے ذہن میں تصور یہی تھا کہ دعوت دینا کہ بھائی آئیے ہمارے گھر پر آپ کی دعوت ہے آپ ہمارے یہاں روزہ افطار کریں، تو نبی کریم نے فوراً ہی اس جگہ کہا کہ وہ افطار چاہے آدھے خرمے سے ہو یا ایک گھونٹ پانی سے، اس میں تو کسی کو لیے امکان نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہم کیسے افطار کروائیں گے۔ لہذا اگر کسی روزے دار کے بارے میں تمہیں علم ہو جائے کہ روزے دار ہے تو اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے افطاری کا اہتمام چاہے آدھا خرمہ ہی کیوں نہ ہو، آدھے خرمے سے کے ذریعے سے، یہ نہ ہو تو پانی پیش کر دے آدمی کہ آپ اپنا روزہ افطار کریں، اس کا ثواب ہے۔ لیکن جب بالکل اختتام کی طرف پہنچنے والے تھے تب سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم کو سے پوچھا اے اللہ کے رسول ما ہو افضل الاعمال، اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے، اس مہینے میں کون سا کام سب سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے، تو اس پر سرکار نبی کریم نے کہا الورع عن محارم اللہ، اپنے کو حرام الہی سے بچا لینا یہی سب سے افضل اور بہترین کام ہے کہ انسان حرام سے اپنے کو بچا لے۔ اگر انسان جتنا جتنا اپنے کو حرام سے بچا لے گا وہ بچا لینا، اسی کے بعد احساس ہوگا کہ واقعاً ہمارا قرب الہی ہو رہا ہے کہ نہیں، ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں یا نہیں۔ میں آج اتفاق سے جمعے میں خطبے میں اس بات کا تذکرہ کر رہا تھا، ایک بات ذہن میں آئی تھی تو میں چاہتا ہوں اس کی تکرار کر دوں، اور میں نے خطبے میں کہا تھا کہ ماہ رمضان میں جب ہماری روح کی دعوت ہوئی ہے، اللہ نے ہمارے روح کو دعوت دی ہے، اور سرکار مولا کائنات کا سوال کرنا کہ بہترین عمل کیا ہے، اور سرکار نبی کریم کا جواب دینا کہ بہترین عمل جو ہے اپنے کو بچا لینا محرمات الہی سے یہ بہترین عمل ہے. تو اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد اپنی روح میں کسی طرح کا فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں, فرق تو ایک ہی روزے کے بعد سے محسوس ہونا لگنا چاہیے, اس لیے کہ پروردگار عالم نے, یہ خاص طور سے میں اپنے سامعین و ناظرین کی توجہ کے لیے بھی کہوں گا کہ اس پر غور کریں کہ ماہ رمضان میں جب پروردگار عالم نے اپنا مہمان بلایا ہے تو جو اعمال کرنے کے لیے کہے ہیں ان کا ثواب اس قدر زیادہ بیان کیا ہے, اس قدر زیادہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم نے اس کا تکرار کی ہے کہ اگر اس مہینے میں سانس بھی لے تو وہ عبادت ہے, سو جائیں تو وہ عبادت ہے, ایک آیت پڑھیں تو پورے قرآن کے پڑھے جانے کا ثواب ہے. اگر میں عام دنوں میں پورا قرآن پڑھوں کتنا ٹائم لگے گا, اس کے روح پر اثرات ہوں گے, اور اللہ اس کے اثرات کو ماہ رمضان میں اتنا زیادہ بیان کر رہا ہے کہ ایک آیت پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا اور میں اس ثواب کا احساس نہ کروں, یعنی اپنے روح کی طہارت کا احساس نہ کروں, تو پھر مجھے سوچنا چاہیے. اور اگر جب سوچے گا تو قطعاً ایک مسلمان ہوتے ہوئے یہ تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ رسول نے غلط پیغام پہنچایا ہے, کہ اگر یہ سوچے گا تو خود مسلمان ہی نہیں رہ جاتا ہے. اب آخر میری روح پر یہ اثرات کیوں نہیں ہو رہے ہیں, پھر وہیں سے جو نبی کریم سے مولا نے پوچھ لیا تھا کہ بہترین عمل کیا ہے, اور آپ نے بتایا کہ حرام سے اپنے کو بچا لینا یہ بہترین عمل ہے, تو خود اپنی طرف سوچنا پڑے گا اس کا مطلب کہ میں حرام سے بچ نہیں پا رہا ہوں. ممکن ہے میری آنکھ نہ بچ رہی ہو محرمات کو دیکھ رہی ہوں, تو ممکن ہے میرے کان جو سنے, بلکہ میں نے تو آج ایک بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس اموال ہیں جس سے میں افطاری کا اہتمام انتظام کر رہا ہوں, وہ خود میرا مال پاک نہ ہو کہ اس میں سے غریبوں کا حق نہ نکالا ہو, اس میں سے خمس یا زکوٰۃ نہ نکلے ہوئے ہوں, صدقات و خیرات نہ دیے گئے ہوں. وہ جب کسی کا حق کسی مال میں رہ جاتا ہے تو وہ مخلوط ہوتا ہے پاک اور حرام سے, تو جب تک کہ وہ اس کو جو دوسرے کا حق نکال نہ دیا جائے تب تک وہ پاک نہیں ہوتا.
یہ جو آپ نے گفتگو کی اسی اس میں اسی گفتگو کے سلسلے میں ذہن میں جو تصور آتا ہے, ہم اللہ کے مہمان ہیں
جی,
وہ ہمارا میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں. ہم یہاں پہ دنیاوی طور پہ بھی جب کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو جس کے گھر مہمان جاتے ہیں اس میں ہم اس طرح بیہیو نہیں کرتے جس طرح ہم اپنے گھر میں بیہیو کر رہے ہیں, اور میزبان کی طبیعت کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ اس کی طبیعت کیا ہے.
جی
تو یہ جو نگاہ کا اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا خیال رکھنا, یعنی ایک مہمان کے
ہونے کے اعتبار سے
کھلی چھٹی نہیں ہے کہ تمہیں کھلی چھٹی دے دی گئی تو مہمان ہو, اب جب مرضی چاہے گلاس توڑو چاہے میز الٹی کرو چاہے وہ کرو, اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ ہر شخص کے لیے سانس لینا عبادت ہے اس کے لیے جو کہ خود کو مہمان تصور کر
رہا ہے اور اپنے کو محرمات سے بچا رہا ہے.
یعنی مہمان تصور کرے گا تو خود کو بچائے گا نا.
جی
یعنی ہم صرف اس طرف اگر نگاہ رکھیں کہ اللہ ہمارا میزبان ہے, اب وہ ہمارا میزبان ہے تو ہم جو ڈیمانڈ کریں گے وہ ہماری ڈیمانڈ پوری کرے گا, تو ایک اچھا مہمان جو ہوتا ہے.
وہ عنوان چونکہ میں اس کے بعد مرحلے میں کہنے والا تھا کہ ہر چیز کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں, میزبانی کے بھی آداب ہیں اور مہمانی کے بھی آداب ہیں, کہ انسان اگر کہیں کسی کا مہمان ہو رہا ہے تو اول مہمانی کے بھی مراحل الگ الگ ہوتے ہیں, کس طرح کے مسائل میں مہمان ہے, اور جب اس طرح کے مسائل میں مہمان ہے تو اس طرح کے مسائل میں آداب کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے آدمی کو وہاں رہنا چاہیے, حتیٰ کہ لباس
پہنے. جی بے ادب مہمان ہے.
تو ماہ رمضان کے بھی یقینی طور پر کچھ آداب ہیں روزہ رکھنے کے بھی, اور ان آداب میں بھی میرے ہاتھ میں کتاب, اس میں اول تو روزے کے بھی تین قسمیں بیان کی ہیں کہ ایک روزہ عوام کا ہوتا ہے, عوام کا روزہ, عوام کے روزے کے لیے بیان کہ عوام کا روزہ کہ صرف اپنے کو مفطرات صوم سے بچا لینا, ان چیزوں سے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسے بچا لے, ہاں اس سے اپنے کو بچا لے تو کہیں گے بھائی کہ روزے دار ہیں. لیکن ایک خواص کا روزہ ہوتا ہے،
یعنی روزے کے بھی معیار ہیں؟
جی معیار ہیں، بالکل معیار ہیں.
سب سے پاس معیار یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام انجام نہ دیا جس سے آپ کا روزہ
باطل ہو جائے، تو آپ کہیں گے وہ روزے دار ہے.
روزے دار ہے، روزے دار میں داخل ہو. اب اس روزے کے درجے کو کیسے بلند کریں؟
وہ یہی کہنے کہ عوام کا روزے میں کا روزہ کیا تھا، پانی نہ پی لے، کھانا نہ کھا لے، یہ. لیکن خدا نے کر دیا، بچنا چاہیے. خدا نے کر دیا، اس کے زبان سے غلط الفاظ نکلتے ہیں. کہیں کسی فقہ میں نہیں دیکھیں گے کہ اگر غلط الفاظ بول دیے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں کہا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. یا اس نے جو ہے جس چیز کو نہیں دیکھنا چاہے اس کو دیکھ رہا ہے، یقیناً کہیں نہیں ملے گا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کو جو چیز نہیں سننی چاہیے سن رہا ہے،
غیبت
کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو یقین کہ نہیں ملے گا. جی گانا بجانا آ رہا ہے، اس کی طرف چلا گیا، دیکھ لیا مثلا، تو کوئی نہیں کہے گا کہ روزہ ٹوٹ گیا. لیکن یہ روزہ عوام کا روزہ ہے کہ صرف مفطرات صوم سے، ان چیزوں سے جو کہ روزے کو توڑ دیتی ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس استعمال سے بچ جائے. اس استعمال سے بچ جائے گا تو اس کو کہا جائے گا روزہ تو ہو گیا، یعنی کہ اس نے روزہ نہیں، اس کا روزہ ہو گیا. لیکن ایک عوامی اس سے قرب الہی تلاش کرنا چاہے گا تو یقینی معنی میں قرب الہی پیدا ہونے والا نہیں ہے صرف اپنے کو، بلکہ اگر کہیں سختی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، کہا کہ اس کے اپنے صرف پیٹ کا روزہ رکھا ہے کہ مفطرات صوم سے اپنے کو بچا لیا ہے. لیکن ایک خواص کا روزہ ہوتا، اس خواص کے روزے میں، اس میں یقینی طور پر جسم کے سارے اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ اس کے آنکھ، اس کے کان، اس کی زبان پوری طرح سے اپنے کو متوجہ کرے. میں آج ہی ایک ٹی وی بھی سن رہا تھا، اس کا ایک جملہ اچھا لگا، کوئی بول رہا تھا، اس میں یہ کہا کہ گناہ یا غلط کام کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات یہ اس غلط کام سے اپنے کو بچا لے. بچا لینا ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے آدمی اس سے بچا لے اپنے کو. بلکہ یوں کہوں کہ کچھ کر جانا یہ بھی ایک کام ہے، لیکن اس کرنے سے اپنے بچا لینا اس سے بڑا کام ہے، اس سے واقعاً جو ہے بہت بڑا کام ہے. اور اسی اعتبار سے اگر دیکھیں گے سرکار مولائے کائنات کو قول یاد آتا ہے، میں نے گزشتہ سال بھی پیش کیا تھا کسی موقع پر، لیکن آپ نے فرمایا اجتناب السیئات افضل من اقتصاب الحسنات، برائیوں سے اپنے کو بچا لینا زیادہ بہتر ہے اچھائیاں کرنے سے، انجام دینے سے. انسان کوئی اچھا کام کر لے، ایک اچھا کام ہے، لیکن اگر کسی برائی سے اپنے کو بچا لیں تو روزے میں ہوتا یہی ہے کہ آدمی ایک اچھا کام کر رہا ہے کہ اللہ نے حکم تو دیا ہے کہ روزہ رکھو صبح سے لے کے شام تک، جو تو آپ کو کھانا پینا نہیں ہے، کر رہا ہے وہ، ایک اچھا کام ہے کہ کھانے پینے سے اپنے کو بچا رہا. لیکن دوسری جتنی برائیاں آنکھ سے ہو سکتے ہیں، کان کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، زبان کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، اس سے بچانے میں اگر تلاش کیا جائے تو بہت کم لوگ مل پائیں گے جن کی آنکھوں نے خیانت نہ کی ہو، جن کے کانوں نے جو گناہ کی چیزیں نہ سنی ہو، زبان سے غلط الفاظ نہ نکلے ہوں، غیبت نہ کی ہو، غیبت نہ سنی ہو، بہت کم افراد مل سکتے ہیں. اس سے اس کو اپنا حساب و کتاب کرنا چاہیے ہے کہ ہم نے جو کیا ہے کتنا معمولی ہے، یعنی جو کیا ہے اچھائی کے نام پر وہ معمولی ہے، اور جو بچا نہیں سکے ہیں برائیوں سے، اس اعتبار سے ہم کس پستی پر، اسی بنیاد پر ہم قرب الہی حاصل نہیں کر پاتے ہیں. وہ احساس قربت کا نہیں ہو پاتا ہے جس کو ہم کہیں کہ واقعاً ہم ذکر و اورات کی ایک محفل میں ہوں اور وہاں کا ایک الگ سے ماحول دکھائی دیتا. لہٰذا آداب کا جاننا بے انتہا ضروری چیزوں میں سے ہے کہ ہم ان کے آداب کو بھی جانیں کہ آداب صوم کیا ہیں. میں کتاب میں اس میں پہلے ہی ادب کو لکھا ہے کہ روزے کے آداب میں سے پہلا ادب ہے الورع عن محارم اللہ، کہ انسان اپنے کو ان چیزوں سے بچا لے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ہم کسی محفل میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لباس کی تہذیب کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں کون سا لباس پہن کے جانا چاہیے، کیسا لباس. مثلاً اگر غم کا ماحول ہے تو سیاہ پہن کے جائیں، خوشی کا ماحول ہے تو رنگین کسی طرح کا لباس پہن کر کے جائیں، بڑوں کا مجمع ہے، بزرگوں کا مذہبی مجمع ہے، غیر مذہبی مجمع، اس اعتبار سے آدمی اس ادب کا خیال کرتا اور اس ادب کے اعتبار سے جاتا ہے. یہاں روزے میں یعنی اللہ کا مہمان ہونے کے لیے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی تادیب کرے اس بات کے لیے کہ میں اس کام کو ہرگز ہرگز نہیں بجا لاؤں گا جنہیں اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے. اور چونکہ میں نے بتایا کہ اسی خطبے میں سرکار مولائے کائنات نے پوچھا تھا کہ بہترین عمل کیا ہے, تو یہی لفظ جملہ تھا اور اسی جملے کی بنیاد پر انہی کتاب میں اس کو قرار دیا ہے کہ پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اپنے کو حرام چیزوں سے بچائے. جیسے مثلا میں حدیث کو پڑھ دوں, سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد, آپ ارشاد فرماتے ہیں, من لم تسم جوارحہ عن محارمی کی رسالت, میں آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی اپنے اعضاء اور جوارح کو ان چیزوں سے نہ بچائے جن چیزوں کو میں نے حرام کیے, جن کا حرام قرار دیا ہے, فلا حاجت فی ان یدع طعامہ و شرابہ من اجلی, تو مجھے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ پانی نہیں پی رہا ہے یا کھانا نہیں کھا رہا ہے, کھا پہ رکھا بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. جب اپنے کو حرام سے نہیں بچا رہا ہے تو خالی کھانا اور پینا چھوڑ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی پھر وہ لفظ کی گویا کہ کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جب حرام سے بھی بچنے لگے گا تب قرب الہی پیدا ہوگا. صرف کھانا اور پینا چھوڑے رہے تو وہ رضا کو قرب الہی نہیں پیدا.
آپ کی گفتگو سے جو بات نکل کر تصور پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کھانے پینے کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے, اور انسان جو اللہ نے جو امور حرام قرار دیے ہیں وہ امور ہیں جو کہ اس طرح نہیں کہ اللہ نے ایک لسٹ بنا دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. جو 100% ہمارے لیے نقصان دہ چیزیں تھیں, ہماری روح کے لیے, ہماری آئندہ زندگی کے لیے, ہمارے آخرت کے لیے, جو ہمارے روح پہ اثرات اس کے منفی مرتب ہوتے ہوں, اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. اگر ہم یعنی اگر کھانے پینے سے تم کر رہے ہو تو تمہاری توجہ اپنے جسم کی طرف ہے, روح کی طرف توجہ دو کہ تم ان چیزوں پہ جو حرام قرار دی گئی ہیں ان کو اگر تم انجام دیتے ہو تو تمہارے
روح گندی سے گندی ہوتی جائے گی.
تو روح کی تم فکر نہ کرو, جسم کی تم فکر میں لگے رہو. ہم جس طرح ماہ رمضان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ کھانے پینے میں اکثر چینلز جو ہے نا, اس بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک میں اور مسلمان ماحول کا دعویٰ کرنے والوں میں جب ماہ رمضان آتا ہے تو قسم قسم کے لوگ جن کا دین کے ساتھ کوئی ربط نہیں, جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ دین کو ایکسپلین کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور اس میں کھانے پکانے کے خوب مقابلے ہو رہے ہیں, جی ایسی ریسیپی لے کے آئیں, یہ کھانا اس طرح کا بنائیں, اس طرح کا ٹیسٹی بنے گا, یہ بنے گا وہ بنے گا. یعنی پوری توجہ جسم کی طرف ہے. اس توجہ کے لیے کی بجائے اگر یہ پروگرام سارے اس بات پہ ہوتے کہ لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں, ہماری کمائی بل, الیکٹرک بل, گیس کا بل, بجلی کا بل اور مسائل دنیاوی اتنے ہیں کہ ہمیں ویسے ہی مادیات کی طرف متوجہ کر دی, اور یہ مہینہ ایسا ہے جو ہمیں دوبارہ لوگوں کو روح کی طرف توجہ دلانی ہے کہ روزے کا مقصد کھانا پینے سے اجتناب اور یہ کرنا اور بیٹھے رہنا. اب مثال کے طور پہ روزہ رکھ لیا ہے, اب اس کے بعد کیسے ٹائم پاس کریں گے, دن لمبے ہیں, اب اس کے بعد ہم بیٹھ کے فلم دیکھنے لگ جائیں, اس کے بعد جا کے ہم اور ایسی چیزیں انٹرسٹ کی دیکھنے لگ جائیں. تو یہ چیزیں اگر ہم نے اجتناب نہیں کیا, اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں لیا اور خواہشات نفسانی ہی ہمیں دھکیلتی چلی جا رہی ہیں, تو کھانے پینے کا تو کوئی خاص فرق پڑ نہیں سکتا ہے. اور یا ہم مثال کے طور پہ کہیں کہ ہم نے چونکہ وزن زیادہ ہو گیا تھا تو جناب روزے رکھ لیں, چلو وزن کم ہو جائے گا, اگر یہی نیت ہے تو پھر یہی حاصل ہوگا,
حاصل بھی ہوگا.
اگر نیت وہ والی ہے جو روح کی طرف, انسان روزہ رکھنے والا اگر اپنی روح کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے روح پہ اثرات بھی مرتب نہیں ہو سکتے. تو کھانے پینے سے اجتناب اور یہ حرام چیزوں سے اجتناب, اس کو جو بلند درجہ میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی اور روح کی طرف متوجہ کرنا ہے. پہلے مرحلے پہ جو کھانے پینے کو دیکھ رہا ہے وہ صرف اپنے جسم کی طرف متوجہ ہے, اور دوسرے درجے پر انسان اپنی روح کی طرف جب متوجہ ہو گیا تو اس نے اس کے روزے کے درجے کو عام روزے سے بلند کر کے
خواص کے روزے میں
پہنچا
جائے گا. جی اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا قول بھی پیش کر رہا ہوں, یہ بھی سرکار نبی کریم کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجابر بن عبداللہ الانصاری, جناب جابر سے بات کی, کیا کہا, یا جابر ھذا شہر رمضان من صام نهاره وقام وردن من لیلہ وعف بطنہ وفرجہ وکف لسانہ خرج من ذنوبہ کخروج ہے من الشہر. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں دن میں روزہ رکھیں وقامہ وردن، اور رات میں جو ہے اللہ کے حضور میں قیام فرمائے اور ورد کرتا رہے، ذکر الہی کرتا رہے، وعفہ بطنہ، اور اپنے پیٹ کو حرام سے بچا لے، وعفہ بطنہ وفرجہ، یعنی حرام سے اپنے اعضائے جسم کو بچا لے، وکف لسان ہو، اور اپنے زبان پر بھی روک لگا، پابندی لگا رہے، خرج من ذنوب ہی، تو وہ جیسے مہینہ گزر کر ختم ہو جاتا ہے ویسے ہی یہ بھی اپنے گناہوں سے نکل آئے گا. یعنی اگر انسان خالی بھوک اور پیاس کا ہی خیال نہ کرے بلکہ اپنے اعضاء اور جوارے کو محرمات سے بھی بچاتا رہے تو ماضی میں بھی جتنے گناہ ہوئے ان سارے گناہوں سے انسان نکل آئے گا اور ایک یقیناً پاک و پاکیزہ.
یعنی ایک شکم کی خواہشات ہیں کھانے پینے کی
جی،
اور ایک جنسی خواہشات ہیں جو انسان کے اوپر اکثر غلبہ کرتی ہیں، اور گناہ میں ان دونوں چیزوں کا بڑا عمل دخل
جی
ان ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہوتا ہے. تو اگر انسان اپنی شکم کی خواہشات کو بھی کنٹرول کر لے، جنسی خواہشات کو بھی کنٹرول کر لے، تو انسان اس مہینے میں اس طرح جس طرح مہینہ گزرتا جائے گا وہ برائیوں سے نکل کے اس کے روح کے اوپر جو منفی اثرات مرتب ہو چکے ہیں زندگی میں
وہ سر سے نکل آئے گا اور روح پاک و پاکیزہ ہو جائے گی. اور جب پاکیزہ روح ہوگی تب یہ قرب الہی کا احساس
قابل ہوگی
جی، تب قابل ہوگی جی. پھر اس کے بعد جابر، فقال جابر، جابر نے جب اتنی بات کی تو جابر نے پوچھا ما احسن هذا الحدیث، آپ نے کیا عمدہ بات ارشاد فرمائی ہے. تو اس وقت جناب رسالت میں آپ نے کہا یا جابر ما اشد هذه الشروط، بات تو اچھی ہے مگر شرطیں کتنی سخت ہیں. وہ تو دیکھو انسان جتنی سخت شرطوں کو پورا کرتا ہے اسی سخت شرط کو پورا کرنے کی بنیاد پر بلندی کی طرف بڑھتا جائے گا اور اس میں جو ہے یقیناً کمال پیدا ہوگا. تو یہ آداب میں سے ایک ادب تو یہ ہوا کہ انسان اپنے کو محرمات سے بچائے، اور دوسرا جو ایک ادب بیان کیا ہے وہ ہے الاجتناب عن السب، لسان کا، کسی کو معلوم ہوا کہ زبان پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے اور کوئی بھی لفظ جو اپنی زبان پر لے کر کے آئے، کبھی اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی دشمن خدا نے کر دو،
روزے میں تو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کیا بھائی ہمارا روزہ ہے ہمارے سے بات نہیں
کرنا جی،
لڑائی جھگڑا اکثر ہو جائے اس کا روزہ ہے
جی. تو ادب کے لحاظ سے تو اگر روزہ ہے تو روزہ ہونے کی بنیاد پر تمہاری زبان پر زیادہ کنٹرول ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں یہ کہوں اس لیے کہ روزے سے ہوں. تو حقیقت میں اس کے الٹے سوچنا چاہیے کہ چاہے میں روزے سے نہ ہوتا تو یہ کہہ دیتا تو کسی حد تک جو ہے قابل عفو تھا، لیکن روزہ رہ کر کے جو ہے اپنی زبان پہ کنٹرول نہ ہو تو اور برا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے صرف یوں کہہ سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے مثلاً بلا بے وضو کوئی برا کام کر رہا ہے تو چلو ٹھیک کیا ہے، لیکن ابھی وضو کیا اور وضو کر کے جا کے برا کام کر رہا ہے تو آدمی کہے کہ بھائی آج ذرا دیکھیں اس برائی کے لیے بھی پہلے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد برے کام کرنے جائیں گے. تو یہ دوسرے ادب کو ارشاد فرمایا ہے کہ ادب صوم، روزے کا دوسرا ادب یہ کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، محفوظ رکھے اس کو. اس سلسلے میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ ان ابی قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرأۃن تصاب جاریۃن لہا وہی صائمۃ. امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ نبی کریم گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے وہ اپنی کنیز کو، جو گھر میں کنیز، اس کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، بلکہ وہی گالی بک رہی ہیں. جیسے رسول کا سامنا ہوا ارے وہ نبی نے سنا، وہ کہہ چکے تھے، اس کے سامنے آئے نبی کریم، آیا کر کے کہا کہ بھائی دوپہر میں تمہارے میرے گھر پر دعوت ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان میں گزر رہے ہیں اور دوپہر کا وقت ہو رہا ہے، جب اس کو برا بھلا کہا ہے تو نبی کریم بڑھے بڑھ کے کہا تمہیں میرے گھر پر دعوت ہے دوپہر میں. اس کو حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ کہ آپ بھولے ہوئے ہیں کہ یہ روزے کا مہینہ ہے، ہم روزے سے ہیں. تو کہا کہ اچھا ہے، یہ یاد آیا تم روزے سے ہو، اپنی زبان پہ خیال نہیں، جس زبان پر اپنے کنیز کے لیے برے الفاظ ہیں اس کا روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی تم نے اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کر کے روزہ توڑ دیا ہے. کھانے کی دعوت دینے کا مطلب صرف بتانا تھا کہ تمہارا روزہ نہیں ہوا. انسان قرب الہی اسی وقت پورا حاصل کر سکتا ہے جب ان گناہوں سے اپنے کو
روک سکے
محرمات سے بچا سکے.
سب یہ بذات خود ایک معبود کا تصور اور اللہ کے قرب کے لیے بھی ایک منزل جو ہے نا ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی طرف انسان متوجہ ہو سکے. میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں تو اللہ سے دوری کا بھی تو احساس ہونا چاہیے کہ میں دوری کہاں پہ پا رہا ہوں. اور اگر دوری کا احساس ہی نہیں پیدا ہو رہا تو پھر قرب کے لیے تگو دو کیسے کرے گا.
پرانے دیکھیں, میں اتفاق سے آج میں نماز مغربین کے بعد بیٹھا, نماز مغربین سے تھوڑا سا پہلے جو ہے کچھ مومنین تھے بیٹھے ہوئے, اس میں گفتگو کر رہا تھا, موعظہ ہی کی گفتگو ہو رہی تھی. اس میں یہ بات آئی کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی کبھی اس اعتبار سے سوچنا چاہیے, میں کہاں سے آیا ہوں, میں اس وقت کہاں ہوں اور میں جا کہاں رہا ہوں. اس کو قرآن نے بڑی آسانی سے, جب بھی مشکل وقت آیا تو تمہاری زبان پہ کیا آنا چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون. آ تو رہا ہوں میں اللہ کی طرف سے اور جا بھی رہا ہوں میں اللہ کی طرف. بیچ میں ایک مرحلہ رہ گیا کہ جب میں جہاں ہوں وہیں سے دونوں طرف سوچنے کا کہ کیا میں واقعا اللہ کی طرف سے آیا ہوں یہاں تک, اور کیا میرا یہ رخ اللہ کی طرف ہے یا نہیں ہے. حقیقی معنوں میں اگر ان دونوں بار اپنے حال کو سامنے رکھ کر کے ایک مرتبہ ماضی کی طرف دیکھیں اور دوسرے اپنے مستقبل کی طرف دیکھیں کہ آ رہا ہوں میں اللہ کی طرف سے تو یہاں تک کا میرا راستہ واقعا اللہ کی طرف سے ہے, کہیں خدا نے کرتا ایسا تو نہیں کہ میں شیطان کی طرف سے آ رہا ہوں سارا کچھ کرتے ہوئے اور رخ بھی میرے شیطان یا شیطنت کی طرف ہو. اگر اس دو سوال کے جواب کو تلاش کر لے گا کہ میں آ رہا ہوں وہاں سے اور جا رہا ہوں میں وہاں, تو حقیقی معنوں میں جب اس طرف متوجہ ہو جائے گا تو اپنے حال میں وہ جہاں ہے, ماضی میں غلط ہو گیا ہے تو اسے توبہ کرنے کی توفیق حاصل ہوگی, اور مستقبل کی طرف رخ بدلا ہوا ہے تو یقیناً اس اپنے منتہا تک پہنچنے کے لیے اپنے رخ کو درست کر لے گا, جس کو کہیں گے ہم محرمات سے اپنے کو بچانا. جی
صاحب, میں جس رخ کے اوپر وہ سوچ رہا ہوں کہ اور جس طرف متوجہ ہونا چاہ رہا ہے, ایک عام معاشرتی مسئلہ ہے. مثلاً کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, آپ دیکھ لیں 99.9% لوگ, حالانکہ معاشرہ 99.9% آلودگیوں سے پاک نہیں ہے, لیکن 99.9% لوگ جب کسی کا انتقال ہو گیا, کہا جی بس روح ان کی فوراً نکل گئی اور بڑے بخشوے تھے اور بڑے آرام سے ان کی روح نکلی اور بڑا ان کی زندگی کی نیکیاں اور یہ اور جنازہ بڑا زبردست تھا اور یہ تھا اور وہ تھا, یعنی ہر لحاظ سے ان کی وہ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کے بارے میں بھی یہی تصور رکھتے ہیں کہ میں, سورہ بقرہ میں بھی ہمیں ارشاد ملتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہیں کرو, کہتا ہے ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے, سورہ بقرہ کی ابتدا میں شروع میں ہی کہ ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں. یعنی انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں برائی کر رہا ہوں, انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں, باوجود اس کے اندر بہت بڑا عمل دخل انسان کے اعمال کا بھی ہے. ہم یعنی علماء سے جو سنتے ہیں کہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب انسان پہلا قدم رکھتا ہے قرب خدا کی منزل پر, تقوی کی طرف, دینداری کی طرف یا عبادت کی طرف, تو سب سے پہلے اس کو اپنی کمزوریاں, اپنی کوتاہیاں, اپنے گناہ وہ نظر آنے لگ جاتے ہیں اور دوسروں کی اچھائیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں. یہ پہلا قدم ہے. لیکن جب اس قدم پہ بھی نہیں پہنچا ہے ابھی, اب ماہ مبارک رمضان میں جب وہ پہنچے گا, اس کو احساس ہی نہیں ہے. یہ احساس دلانے کے لیے انسان کس عمل کا, کس طریقے سے اس منزل پر پہنچ جائے کہ وہ معبود سے دوری کا احساس تو کرے. معبود کا احساس تو اس کے بعد کی بات ہے کہ وہ معبود کا احساس کرے کہ میں اللہ کے سامنے نماز پڑھوں تو اللہ میرے سامنے. اب وہ اس کو یہ دوری کا احساس جب موجود نہیں تو قرب خدا کا احساس کیسے ہوگا؟ اپنے معبود کا جب احساس نہیں تو وہ روزے سے فائدہ کیسے اٹھا سکے گا؟ اس کے لیے کون سا ایسا عمل ہے جس کو وہ انجام دے جبکہ وہ مہمان ہے اللہ کا, تو جس سے اس مرحلے کو وہ آگے نکل سکے اور یہ تصور پیدا کر سکے اپنے اندر کہ میں ابھی پروردگار عالم کے حضور اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. تو یہ تصور بنانے کے لیے, اور اس میں پھر ہمارے جو مثال کے طور پر پہ میڈیا اور یہ تمام چیزوں کے بھی بہت سارے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اور چیزوں کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، آپ کے اٹینشنز ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، ڈسٹریکشنز اور اٹریکشنز اتنی ہے کہ انسان صبح سے شام تک جب وہ رکھ کر کے تھک ہار کے تقریباً دوپہر کو ظہر کے وقت پہ کھانے بننے شروع ہو رہے ہیں، افطار تک بمشکل وہ افطاری تیار ہوئی، اب وہ پوری جو تگ و دو کی ڈو نتھنگ لک بزی والا کام ہے کہ وہ مصروفیات میں انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کام کر لیا، میں نے اتنے لوگوں کے لیے افطاری تیار کر لی، میں نے یہ بھاگ دوڑ کی اور یہ جو اپنے آپ کو سختی میں ڈالا تو میرا اجر و ثواب بڑھ گیا۔ تو یہ اللہ کے قرب کی منزل پر پہنچنے کے لیے بھی ایک دوری کا احساس تو ہونا چاہیے ہمارے اندر، اس کے بارے میں کیا کیا فرما؟
میں ٹھیک، ایک اچھا رخ ہے اور تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ علمی تھوڑا سا میں اس میں کہنا چاہوں گا، انسان قرآن کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے خود زیانی، جہاں خود شناسی ہے اس کا ایک موضوع کہ آدمی اپنے کو پہچانے، اسی میں ایک موضوع قرآن کا ہے خود زیانی کہ انسان خود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ خود میں اپنی جگہ سوچوں کہ میں اپنے کو نقصان پہنچاتا ہوں، اور جانتے ہوئے ایک یہ ہوتا ہے کہ ننجانے میں جو ہے آدمی پہنچا اپنے کو نقصان پہنچا لے،
وہ نادانستہ طور پہ،
جی جی، جانتے ہوئے۔ یہ خود زیانی کب ہوتی ہے؟ جب انسان جو نہ ہو اور وہ اپنے کو وہ کہنے لگے، جیسے مثلا میں یہ کہوں کہ میں تاجر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں تاجر نہیں ہوں، میرا تجارت میرا پیشہ ہے، میں کیا ہوں؟ میرا ذہن اس طرف نہیں گیا، میں اپنے کو کیا سمجھے گا؟ میں تاجر ہوں، لہذا جو کچھ بھی وہ فائدے کا کام کر رہا ہے وہ تاجر کو تو فائدے کے لیے کام کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے کو تاجر اس نے سمجھ لیا کہ میں تاجر ہوں، لہذا جو کام کرے گا وہ تاجر کے لیے کرے گا، اور اپنے کو بالکل کہیں گوشے تنہائی میں کہیں بالکل چھوڑ دیا، گم ہو گیا ہے،
اپنے آپ کو گم آ چکا،
گم کے ہوئے، لہٰذا وہ اس کو نقصان پہنچا رہا اور تاجر کو فائدہ
یعنی
پہنچا،
اپنے اندر والے انسان کا فائدہ نہیں ہو رہا،
وہ اپنے تاجر کو،
لیکن جو تاجر کا تصور اس نے اپنے لیے بنا لیا وہ اس تاجر کا فائدہ،
تاجر کا فائدہ پہنچا ہو۔ جتنی باتیں بھی آپ نے ابھی کہی ہیں اس میں اصل میں یہی بات ہے کہ انسان جو نہیں ہے اس کو سمجھ رہا ہے کہ میں ہوں، لہٰذا جو کچھ کر رہا ہے وہ اور مزید دور ہوتا جا رہا ہے، قرب پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ تاجر، اب جب تاجر کو فائدہ پہنچائے گا، جھوٹ بولے گا، قسم کھا لے گا کہ یہ ایسا ہی ہے اور ویسا نہیں، تاجر کو فائدہ
ہر وہ کام کرے گا جس سے تاجر کو
فائدہ پہنچے، جی
اپنے وجود کو، اپنی روح کو
فائدہ نہ قطعاً اس کو اور مزید جو ہے تاریکی میں لے جا رہا ہے، چونکہ تاجر کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ جب آدمی کہتا میں ڈاکٹر ہوں تو ڈاکٹر کو فائدہ پہنچا رہا ہے،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
جی
اللہ نے تو شاہکار بنا دیا لیکن یہ خود اپنے آپ کو پستی سے پستیوں میں دھکیلے
چلا جا رہے ہیں، ڈاکٹر کو فائدہ پہنچائے گا، مریض کی جس کو ہم اپنی زبان کی کھال کھائیں چلے گا، اس میں کہیں سے رحم نہیں آئے گا، کہیں سے کچھ کہیں سے، میں ڈاکٹر ہوں میرے پاس وقت، اس لیے کہ آپ پہلے جو فیس ہونا چاہیے بھری چیز نے کہیں سے اس تک کہ رہے، اگر واقعاً ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اگر وہ کر رہا ہے تو پھر یہ نہیں کہے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں، پھر اس کہے گا میں ایک انسان ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں ایک بندہ خدا ہوں، یہ بھی ایک بندہ خدا ہے، پھر ایک بندہ خدا بندہ خدا کو فائدہ پہنچائے گا تو گویا اپنے کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لیکن جب اپنے کو کہہ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں یا میں اپنے اس لباس میں کہا میں عالم ہوں مثلا، میں خطیب ہوں، میں ایک مقرر ہوں، تو میں جو کچھ بھی کروں گا، فکر کروں گا، مقرر کو فائدہ پہنچاؤں گا، خطیب کو فائدہ پہنچاؤں گا، کچھ کروں گا، اور خود کو اپنے کو جو ہے جو میں ہوں اس کو جو ہے بالکل تاریکی میں کہیں چھوڑ دیا ہے، اس کو میں ملے ہی نہیں، میں گم کر دیا میں نے اس کو، تو جب اس کو گم کر دیا تو میں اور مزید پستی کی طرف جا رہا ہوتا ہوں، پستی کی بلکہ میں ساری باتوں کو بھی کہہ سکتا ہوں کہ ابھی جیسے اپنے کو تاجر کہنا، اپنے ڈاکٹر ویسے ہی خالی کر دیا کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں مثلا کہہ دیا، جی بھائی میں بھوکھا اور پیاسا ہوں، روزے دار اس کا نہیں ہوتا جو تم کرے میں روزے دار، تم بھوکھے اور پیاسے خالی، لیکن اپنے کو روزے دار سمجھ لیا اور اپنے کو وہی روزے دار سمجھ کر اس کا یہ ہے کہ خالی میں اپنے کو پانی سے بچا لوں، میں اپنے کو خالی فلاں غذا سے بچا لوں اور کسی طریقے سے شام ہو جائے، تو وہ جیسا اپنے کو روزے دار سمجھا ہے اتنی ہی چیزوں سے اپنے کو بچا رہا ہے اپنے اس کو جو کیا وہ باقی نقصان کیا ہو رہا ہے. حقیقی معنی میں ساری روح کو وہ ساری نقصانات جو آنکھ یا زبان یا کان یا افکار یا دماغ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے وہ پاگو پاگو جانے جو حقیقی معنی میں اس کے اندر ہوتا ہے, لہٰذا وہ مزید سے مزید تر دور ہوتا چلتی ہے. خود ذہانی اس میں خاص طور سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کن کن مراحل میں اپنے کو نقصان پہنچا رہا ہوں. اگر نہج البلاغہ میں دیکھیں خطبات کے آغنی کلمات قصار کے ایک حصے میں جو ہے سرکار مولا کائنات نے کہا کہ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے ایسا ہوگا کہ لوگ کسی کو دھوپ میں دیکھا ہے بچہ رو رہا ہے تو اس کے لیے دل جو ہے ترحم پیدا ہونے لگتا ہے, اور اگر ذرا سا اپنی طرف سوچیں تو وہ گناہوں کو اس سے شدید دھوپ میں پڑا ہوتا ہے اور اپنے اوپر وہ رحم نہیں کر رہا ہوتا ہے. آخر کسی کے ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کو بھی پہچاننا چاہیے ہے, اپنی ذات پر جو اپنے رحم نہیں کر سکتا ہے دوسرے پر رحم دکھاوے کا ہو سکتا ہے فلاں چیز ہو سکتا ہے. تو انسان خود کو بھول کر یہ اصل میں غفلت ہی والی بات ہوئی, غفلت کی بنیاد پر اپنی ذات کی طرف سے غفلت کی بنیاد پر انسان اپنے علو اور اپنی ارتقاء اور ترقی سے جو ہے جس کو ہم قرب الہی کہتے ہیں دور ہو جاتا ہے اور قرب الہی اس کو حاصل نہیں پاتے ہیں.
مولانا یہ تو ایک اللہ کا قرب نہ ہونے کا نتیجہ بھی یہی ہے نا کہ انسان اگر اللہ کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کو ختم کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ وابست اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو سب سے پہلے وہ اپنی اس زندگی کے بارے میں ایک تصور رکھتا ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد بھی ایک زندگی موجود ہے, میرے زندگی کا ایک مرحلہ موجود ہے, میری روح اس سے پہلے عالم ملکوت میں ملائکہ کے ساتھ تھی اور فرشتوں کی زندگیاں ملینز آف سالوں پر محیط ہے, اور اس سے پھر میں یہاں پہ اس دنیا میں آیا 70 سال کے لیے 80 سال کے لیے یا 90 سال کے لیے خدا نخواستہ تو میں آ گیا اس دنیا میں, یہ ایک محدود مدت ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم فیہا خالدون والا جس کا ذکر ملتا ہے تو ایک لامحدود زندگی میرا انتظار, یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا تصور میں پروردگار عالم کا وجود آ جاتا ہے, جب اللہ کے اوپر اعتقاد آتا ہے تو ساتھ ہی یہ زندگی اس کے لیے 70-80 سال کا ایک وقفہ بن جاتا ہے جو ملینز آف ایئرز پہلے اور ملینز آف ایئرز اس کے یہاں سے دنیا سے جانے کے بعد کا وقفہ ہے. تو یہ بذات خود ایک اثر اس چیز کا بھی تو ہے کہ اس کا اللہ سے دوری اس کو یہاں پر لے کر آ گئی اور اس منزل پر اس کو پہنچا دیا. پھر بہت اچھی بات آپ نے جو مثال دی ڈاکٹر کی اور انجینئر کی, دین تو یہ منع نہیں کرتا کہ تم انجینئر نہ بنو, دین یہ نہیں کہتا تم ڈاکٹر نہ بنو, تم سائنٹسٹ نہ بنو, تم کاروبار نہ کرو, وہ کہتے ہیں سب کام کرو,
سب کرو, اور یہ جب یہ تمہارا پیشہ یا تمہارا علم ہے اس کے ذریعے سے اپنے کو جو تم فائدہ,
لیکن اپنے آپ کو ایک پہلے اچھا مومن اور مسلمان بنانے کے بعد ایک مسلمان اور مومن اور ڈاکٹر ہو, ایک مسلمان مومن اور انجینئر اور بزنس مین ہو. جب تم اس طرح کے مومن بن جاؤ گے تو پھر تم ڈاکٹر جو ہے نا مریض کو دیکھو گے نا, تو ابھی یہ اس کا کئی ہمارے ملک میں خاص طور پہ یہ ہو رہا ہے کہ مثلا ڈلیوری کیسز جب آتے ہیں انہوں نے دیکھا 2-3 بچے ہیں, ابھی اس کا آئندہ کچھ وہ مسئلہ نہیں ہے, بچے پورے ہیں, فیملی پوری ہے, وہ جی اب تو آپریشن کرانا پڑے گا, وہ 70-80 ہزار لاکھ 1.5 لاکھ کا غریب آدمی کے ہاتھ میں بل پکڑا دیتے ہیں کہ جی ابھی تو بہت سیزیرین مسئلہ ہے, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اکثر اس طرح وہ جب مومن ہوگا وہ اس کو بچانے کی وہ کوشش کرے گا اور اس طرف اس کو لے کر جائے گا. وقت میں کہ دامن میں بھی گنجائش نہیں, ایک واقعہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے, سوچ رہے ہیں کہ ناظرین و سامعین کی دلچسپی کے لیے ان کے بھی نظر کر دیں اور ہم انشاءاللہ ٹاپکس تو ہمارے چلتے رہیں گے. کہتے ہیں کہ شیخ رجب علی خیاط ایک ایسی ہستی جس کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ ہم دوا بیچتے ہیں اور یہ علاج کرتے ہیں. کہتے ہیں ان کے اس میں واقعات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی عالم دین نے بڑی کوشش کی کہ امام سے ملاقات ہو جائے, اور انہوں نے بڑی تگ و دو کی اور بڑی محنت کی, اور محنت کرنے کے بعد اس منزل پر پہنچ گئے کہ ان کو احساس ہو گیا کہ امام اس وقت فلاں جگہ فلاں شہر میں فلاں جگہ پر موجود ہیں, اور یہ چلے گئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے. کہتے ہیں دکان میں جس وقت وہ پہنچے ہیں, ایک دکان تھی اور دکان اس کی لوہار کی تھی, اس زمانے میں وہ تالے جو تھے نا بڑے بڑے تالے ہوا کرتے تھے اور کی چابیاں گھما گھما کے اس میں کھولتے تھے اس کو, تو اس طرح کے تالے شالے ٹھیک کرنا بھی وہ لوہار کے کام تھا, وہی تالے بناتے تھے وہی اس کی چابی بنایا کرتے تھے. تو وہاں گئے تو ایک خوبرو جوان ان کو نظر آیا, ان کو احساس ہو گیا کہ امام نے سلام کیا ہے, امام انہوں نے اشارہ کر دیا بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں ایک بڑھیا آئی اور بڑھیا جب آئی ہے تو اس نے کیا کیا کہ ایک تالا لے کر آئی اور اس کو کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مثلا یہ تالا تو مجھ سے خرید لو اور مجھے جو رقم بنتی ہے وہ مجھے دے دو۔ تو اس نے پوچھا اس کی چابی کہاں ہے، انہوں نے کہا چابی کھو گئی اس کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر چابی ہوگی تو مثال کے طور پہ اس کی قیمت 9 پاؤنڈ بنتی ہے، اور اگر چابی نہیں ہے تو یہ 2 پاؤنڈ کا بنتا ہے، تو اگر چابی تم بنوا لو اس کی مجھ سے، جو 1 پاؤنڈ میں چابی بنتی ہے میں تمہیں چابی بنا دیتا ہوں، تو اس کی قیمت ہو جائے گی 9 پاؤنڈ، اور پھر تم جنا اس کی مل... وہ بڑھیا کو سمجھ، اس نے کہا بھائی مجھے 2 پاؤنڈ دے دو، تالا لے لو۔ اس نے کہا دیکھو بی بی میں تمہارے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہوں، میں تمہیں 1 پاؤنڈ میں چابی بنا کے دیتا ہوں۔ اس نے چابی بنا دی، کہتا اب اس کی قیمت ہو گئی 9 پاؤنڈ، یہ 1 پاؤنڈ میں نے چابی کا رکھ لیا اور باقی 8 پاؤنڈ اس کے حوالے کر دیے، یعنی اگر وہ چاہتا تو 2 پاؤنڈ بھی کر سکتا تھا نا۔ تو جب اس نے یہ عمل انجام دیا تو وہ جو کتاب میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں امام نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کردار پیدا کر لو، پھر تمہاری ذمہ داری نہیں ہوگی کہ ہم سے آ کے ملاقات کرو، پھر ہماری ذمہ داری ہوگی کہ تو یہ دیکھیں، یہ جو چیز، یہ کردار جو بلڈ کرنا ہے، یہ ماہ مبارک کے رمضان سے اگر بلڈ نہیں ہوتا، اگر نمازوں سے بلڈ نہیں ہوتا، اگر ہماری زکوٰۃ و خمس و جہاد اور تمام چیزوں سے ہمارا یہ نہیں ہوتا، جد و جہد ہے ساری ہماری زندگی، اور یہ کردار اگر ہم اپنے وجود میں پیدا نہیں کر سکے قبلہ، تو پھر تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ابھی ماہ مبارک کے رمضان کی جو ابتدا ہے، ہم اسی طرف توجہ کر لیں کہ ہم معبود کا کیا تصور ہے ہمارے ذہن میں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اگر اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کوئی بھی گناہ جب انجام کرتے ہیں، کسی قسم کا کرتے ہیں، بچہ اگر موجود ہو، جھوٹ نہیں بولتے ہم، کیوں بچہ دیکھے گا بھائی، اگر کوئی مہمان آ گیا نا، اس کو بچے کو کنارے کر لیں گے، پھر اس کے بعد مثال کے طور پہ ہم نے لباس تبدیل کرنا ہو، اپنے آپ کو ننگا کرنا، یہ بذات خود ایک گناہ کے اندر آتا ہے، لیکن بچہ موجود ہو تو ہم کپڑے نہیں اتاریں گے اپنے، ایک بچے سے اتنی حیا کرتے ہیں، اور معبود جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اس سے ہم کتنی حیا کرتے ہیں، یہ حیا اپنے اندر اگر پیدا کر لے، اور پھر یہ جو آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ انسان اپنے اس کو سمجھتا ہے کہ میں وہ جو ہے نہیں اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ جو اپنا انسان ہے اس کو بھولا ہوا ہے، میرے اندر کا انسان جو میری روح ہے، جس کو یہ جسم قرض کے طور پہ دیا گیا ہے، اس کو میں نے بھلا دیا ہے، اور میں دوڑے چلا جا رہا ہوں اپنے اس کو مال بنانے کے لیے اور دنیاوی چیزوں کو کے حصول کے لیے، اور ان چیزوں کے معاملات کے پیچھے ایک دوڑ میں نے لگائی ہوئی ہے۔ یہ انسان جس وقت اپنی اس کو سمجھ لے، آپ نے جو ذکر کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صرف ایک بات سمجھ لے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے دیکھا بعض لوگ بڑے ببانگ دول، ہمارے سیاستدان حضرات بھی اس چیز کو بولتے ہیں، لیکن اس ایک لفظ کو اگر ایاک من عبد، مطلب تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت نہیں کرتے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ اسی نے تصورات کو اگر اپنے ذہن میں راسخ کر لے، تو انسان کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو حل ہو سکتے ہیں۔ مطلب گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا، آج ہم نے زیادہ بول دیا بہرحال، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ اس چیز کو کی تھوڑی سمری بن جائے، قرب خدا کی منزل پر ہم نے پہنچنا ہے، اللہ کے بارے میں، معبود کے بارے میں، عبادات ہمیں اللہ کے قریب، ایک فزیکل، ایک روحانی ایکسرسائز ہی تو ہے نا، جو ہماری روح کو پاکیزگی نہیں کریں گے، ورنہ اللہ تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، لیکن وہ پاکیزگی اور طہارت روح لازم ہے اس کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے، وہ رابطہ جو نہیں ہوتا تو ہم دوری کا احساس کرتے ہیں، ورنہ اللہ تو ہر لمحہ ہر
تو اس سے قربت کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ تو کہتا ہے میں تمہارے شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن وہ ہم سے قریب ہے، ہم اس سے قریب ہیں کہ نہیں قریب، ایک بھی ایک مطلب آدمی ہنسے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے وہ قریب ہے تو ہم سے قریب ہونے کا مطلب کیا، نہیں بہت سی چیزیں قریب ہوتی ہیں، لیکن ہم بھی اس سے قریب ہیں یا نہیں قریب ہیں، یعنی وہ جس بلندی پر، جس فکر کا اور جس چیز کا، کسی چیز کے بارے میں کہا جائے، ٹھیک وہ ہم سے قریب ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو ان سے قریب ہیں، مگر ممکن ہے کہ جو ہم سے قریب ہونے کی بات کہہ رہا ہم اس سے قریب نہ ہوں، فکر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اپنے عادات کے بنیاد پر، تو وہ یقیناً ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر ہم نہیں قریب ہیں، یعنی ہم خود اپنے اندر بلندی نہیں پیدا کر پا رہے ہیں، وہ مطلق کمال ہیں۔ یہ روزہ جو ہے اس میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے ذریعے سے اگر واقعاً خلوص کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے، تو انسان جو ہے پستی سے ذرا سا بلندی کی طرف آتا چلا جائے گا، اور واقعی معنی میں اس کو محسوس ہوگا صرف وہی قریب نہیں ہے، ہم بھی اس کے قریب،
وہ تو ہر وقت ہماری دعا سنتا ہے،
جی سنتا ہے،
لیکن ہم بھی وہ کنیکٹ ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ہر تکلیف کا اس کو معلوم ہے، ہماری ہر دعا کا اس کو معلوم ہے، ہم رات کو ہم سوتے میں خوف زدہ ہو کے آنکھ کھل جاتی ہے, ہم اس وقت بھی پکارتے ہیں تو ہم وہ ہماری سن رہا ہوتا ہے, لیکن وہ تو کنیکٹڈ ہے, آیا ہم بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں؟ یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ماہ مبارک رمضان اسی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے اس قرب کے پر پہنچاتے ہیں کہ وہ پستیاں, وہ چیزیں جو ہمیں اپنے معبود سے دور کرتی ہیں. اور ایک روایت اور حدیث آخر میں صرف عرض کرتا چلوں امام حسن علیہ السلام سے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کی یعنی دونوں طرف سے اس کا رخ کو دیکھا جا سکتا ہے, جب سیئات بڑھ جاتے ہیں, معصیتیں بڑھ جاتی ہیں تو اطاعتیں خود بخود کم ہو جاتی ہیں. یہ سیسا کی طرح ہے, اطاعتیں بڑھا دیں تو معصیتیں خود بخود کم ہو جاتی ہیں, فاصلے خود بخود مٹ جاتے ہیں. اور ماہ مبارک رمضان آج کی گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ صرف یہ کہ انسان اپنی معصیتوں کو کم کرنے کی طرف متوجہ ہو جائے, وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں, مکروہات قرار دیے ہیں, جن سے دوری کے لیے کہا ہے, اگر ان سے دور ہو جائے خود بخود اطاعتوں کا لیول اوپر چلا جائے گا سی سو کی طرح سے. اور اگر اطاعتیں کم ہو جائیں تو خود بخود معصیتیں بڑھ جاتی. کیوں نہ گناہوں کو کنٹرول کیا جائے, یہ بذات خود صرف گناہوں کو کنٹرول کرنا نہیں, برائیوں کو کنٹرول کرنا نہیں, ہزاروں قسم کی ایسی چیزیں ہیں. میں غیبت کرتا ہوں, میں غصے میں جلدی آ جاتا ہوں, میں نے کئی لوگوں کو ناراض کر دیا ہے, لوگ مجھ سے ناراض ہیں, یہ کوئی ہزاروں باتیں ہو سکتی ہیں. ان سے بچنے کا بہترین بوسٹر ماہ مبارک رمضان میں ہمارے پاس موجود ہے, کیوں نہ ناظرین سامعین اس سے فائدہ اٹھایا جائے. آخر میں دعا ان لوگوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے, ان بیٹیوں کے لیے جو اس وقت اپنے گھر والوں کے لیے بالخصوص سحری کی تیاری میں مشغول ہیں اور اپنا بوجھ کبھی ہنستے کھیلتے سحریاں تیار کر رہی ہیں, ہم چشم تصور سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ان کے ماتھے پہ شکن نہیں ہے, وہ اپنے لیے تیار نہیں کر رہی, وہ اپنے ساتھ اپنی بہنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, چھوٹوں کے لیے, بڑوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, والدین کے لیے ان کا ہاتھ بٹا رہی ہیں, ان کے ساتھ موجود ہیں یا سحری کے اس میں کام میں مصروف ہیں. پروردگارہ بحق کے محمد و آل محمد ان سب تمام بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ جو دوسروں کے لیے تگ دو کر کر کہ وہ وسائل فراہم کرتے ہیں کہ جو سحری اور افطار کا باعث بنے. پروردگارہ تمام مریض مومن و مومنات کو جنہوں نے دعا کے لیے کہا یا نہیں کہا سب کو شفائے کامل عنایت فرما. پروردگارہ ماہ مبارک رمضان کے فیض سے فیضیاب ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. اس کے ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں ضرور بندہ ناچیز اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی اور اہل بیت ٹی وی کو یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.